الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بھائیوں, دوستوں اور عزیزوں, اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان ہے, اس نے ہم سب کو یہاں جمع اور اکٹھا کیا ہے, اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہماری اصلاح, تربیت اور تزکیہ ہی اسے مقصود ہے, اور ہمیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو بالکل ویسے ہی رخصت ہوں گے جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں, معصوم اور بے گناہ ہوں. اس یقین کے ساتھ ہی ہمیں ان لمحات کو گزارنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ذکر سے, اس کی فکر سے اپنے قلوب کو آراستہ رکھنا ہے, اور اپنی سوچ اور فکر کے تمام زاویوں کو مختص کر دینا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں, اس کی جنتوں کے حصول میں, اور اس کی جو اس دنیا کے اندر پسند ہے, اس پسند کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش بھی کرے, اور اسی جد و جہد کا خوگر اور اسی کشمکش کا رسیہ بنے کہ جو جد و جہد اور کشمکش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ قیامہ کی چند آیات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ معظمہ میں دعوت اور تبلیغ کا, رجوع اللہ کا, یعنی بندوں کو بندوں کے رب کی طرف بلانے کا کام سر انجام دے رہے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیات اتر رہی تھیں, جو وہی نازل ہو رہی تھی, وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے, اور اس وقت تذکرہ اس بات کا تھا کہ لوگ کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے, کس طرح روز محشر لوگوں کو بارگاہ رب العزت پہ لا کر کھڑا کیا جائے گا. تو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نت نئے سوالات کرتے تھے, انگنت اعتراضات جلتے تھے, اور بڑے بھولے بن کر یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمیں مرے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال گزر چکے ہوں, ہم مٹی کے اندر رل مل گئے ہوں, خاک و خون کا نام و نشان بھی نہ ہو, ادھر ادھر اڑ گئے ہوں, فضاؤں میں تحلیل ہواؤں کے اندر گم ہو گئے ہوں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کے ذرات کو پھر اکٹھا کیا جائے, ہمارے وجود کو دوبارہ لا کر کھڑا کر دیا جائے, اور اثر نو ہمیں زندگی اور تابندگی سے نوازا جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل حیران ہے, پریشان سوالیہ نشان ہے, اور چاروں طرف کے حالات بھی اس کی کوئی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ ایسا ممکن العمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے, ان کے سوالوں کا تشفی و جواب دینے کے لیے آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے, اور سارا قرآن جو اس وقت نازل ہو رہا تھا وہ اسی طرح کی آیات سے عبارت تھا, جس میں مسلسل اس بات کو بتایا جا رہا تھا کہ جس پاک پروردگار کے لیے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ تم وجود میں آ گئے, تو جب تم وجود سے عدم کی طرف چلے جاؤ تو دوبارہ تمہارا زندہ کیا جانا کچھ کم ہی مشکل ہونا چاہیے, پہلے کے مقابلے میں کچھ آسانی ہونا چاہیے. یعنی عقلی دلائل بھی تھے, نقلی دلائل بھی تھے, لیکن لوگ تھے کہ مان کر نہ دیتے تھے, اور قیامت کے وجود کے بارے میں, محشر میں اٹھائے جانے کے بارے میں, ایک ایک قبر سے ہزاروں لاکھوں کے اٹھائے جانے کے بارے میں سوالات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جاتا تھا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئی کہ کوئی ایسی ترکیب اگر ہو سکے کہ ان لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے، ان کے سوالوں کا شافی کافی جواب دیا جا سکے، اور یہ جس طرح سے بات سمجھنا چاہتے ہیں اس طرح سے ان کو بات سمجھائی جا سکے تو کیا ہی اچھا ہو. اس لیے کہ دائی کے دل میں تو ہمیشہ یہ خیال جنم لیتا رہتا ہے کہ کسی طرح لوگ بات کو سمجھ جائیں، کوئی گرہ کھل جائے، کوئی گتھی سلٹ جائے، کوئی سوال نہ رہے، جواب مل جائے، اور جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی یکسوئی اور گداز پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلا، تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے سوالوں سے تمہارے جوابات سے مطمئن ہو جائیں گے، کلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة. بات دراصل یہ نہیں ہے کہ ان کا ذہن اس بارے میں مطمئن نہیں ہو رہا کہ مر کر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ تو دکھانے کے لیے، چھیڑ خانی کے لیے، تمہیں خاموش کرنے کے لیے اور وقتی طور پر تم سے نجات پانے کے لیے یہ اس طرح کے اعتراضات جڑتے ہیں. اصل مرض ان کا کچھ اور ہے. تحبون العاجلا، یہ جو چاروں طرف ان کی دنیا پھیلی ہوئی ہے، یہ رنگ برنگی دنیا، یہ آنکھوں کو کھیرا کرنے والی دنیا، یہ اس دنیا پر ریچھ گئے ہیں، اس دنیا پر لٹو ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اندر گم ہو گئے ہیں، یہ دنیا ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ دنیا ان کا ملجا اور ماوا ہے، یہ دنیا ان کا اول و آخر ہے، یہی دنیا ان کا خدا بنی ہوئی ہے، اس دنیا کو کیسے یہ چھوڑ سکتے ہیں. کلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة. اور یہ جو آخرت کی بات تم بتا رہے ہو تو بڑی ادھار کی بات لگتی ہے نا، نہ معلوم کب واقع ہوگی، نہ معلوم کب وجود پذیر ہوگی، نہ معلوم کب یہ صبح طلوع ہوگی، لہذا ادھار کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ تو نقل باتیں سمجھتے ہیں جو چاروں طرف دنیا کی پھیلی ہوئی ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ کوئی بات ایسی شافی اور کافی ہو سکتی ہے کہ جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکے، بلکہ دنیا کی محبت نے اور دنیا میں غرق ہو جانے نے ان کو تمام چیزوں سے آری اور تمام چیزوں سے دور کر دیا. اب بظاہر آپ دیکھیں کہ 1400 سال پرانی بات، لیکن کتنی صحیح اور سچی بات ہے. یہ تو بظاہر کفار مکہ سے بات کہی جا رہی ہے کہ جو مانتے ہی نہیں تھے آخرت کو اور قیامت کو اور روز جزا اور سزا، اور اس طرح نت نئے سوالات اٹھاتے تھے. لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم تو مانتے ہیں نا، ہمارا تو ایمان، ہم میں سے تو کوئی بھی الحمدللہ انکاری نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں مر کر دوبارہ جلائے جائیں گے، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بارگاہ رب العزت میں لائے اور لا کر کھڑے کیے، ہم تو مانتے ہیں نا اس بات. لیکن ماننے کے باوجود جو نہ ماننے کا رویہ ہے، کوئی نسبت کفار سے تو نہیں دینی چاہیے، لیکن چلیے آپس میں بیٹھے ہیں، غیر تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے نا، ہمارے رویے کیا اس سے کچھ مختلف ہے؟ ہم تو ماننے کے باوجود نہ ماننے والوں والی باتیں کرتے ہیں، اور عمل کی دنیا میں بالکل ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہم نے تو مانا ہی نہیں. یعنی ماننے کے باوجود نہ ماننے والے نظر آتے ہیں، واقف ہونے کے باوجود نہ واقف سے دکھائی دیتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجانے سے رویے اختیار کرتے ہیں. وہ تو 1400 سال پہلے کفار مکہ سے بات کہی جا رہی تھی، لیکن وہ بات آج بھی 16 آنے اور پاؤ رکھتی اسی طرح درست ہے، صحیح اور سچی اور کھڑی ہے. اور میں اور آپ اگر اپنا اپنا جائزہ لیں تو لگے گا کہ سب کچھ ماننے اور جاننے کے باوجود یہ جو کلا بل تحبون العاجلا، یہ دنیا، یہ مادی دنیا ایسی چاروں طرف اس نے گھیرے ہوئے ہے، کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل، یہ جو 1-star life ہے یہ کسی طرح 2-star بن جائے، اگر 5-star بن جائے تو کیا کہنے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر سے مال بھیجا ادھر چھوڑا چھڑوایا، ادھر سے مال وصول کیا ادھر سے کروایا، ادھر سے گرین کارڈ لیا، ادھر کا سفر کیا، ادھر ٹکٹ کٹایا، یعنی کتنے باصلاحیت ہم لوگ ہیں، اور کیسی دنیا اس کی کہکشاں سجی ہوئی ہے. اپنی دنیا بنے، اپنے بچوں کی دنیا بنے، ان کے بچوں کی بھی اگر دنیا بنے تو کیا کہنے ہیں، ہمارے وارے نیارے ہوں، ان کے بھی وارے نیارے ہوں. یعنی کس کس عنوان اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے، اس کو بٹورنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے، بلکہ جس جس کے پاس جو جو کچھ ہے، مثلا اگر مجھے کو مل جائے اس خواہش، اس تمنا، اس آرزو کو پالنے کے لیے اور اس آرزو کے خواب دیکھنے اور خوابوں کی دنیا بسانے اور کسی طرح حقیقت اس کو بنانے، یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا، وہ تم نے کہاں سے لیا تھا، ذرا اس کی تو کوئی کھوج مجھے بتاؤ، اس کی تو کوئی سفارش مجھ کو کراؤ، کوئی میرے بچے کو ہی تو مجھے کام کرا دو، مجھ سے تو نہ ہو سکا، ساری عمر گزر گئی۔ میں کہ ناجائز بات کی بات نہیں کر رہا، میں جائز ہی باتیں ساری کر رہا ہوں، لیکن کلا بل تحبون العاجلہ، یہ جو نقد دنیا سامنے چاروں طرف نظر آتی ہے، جیسا اس کا ڈرائنگ روم ہے بس میرا ڈرائنگ روم بھی ایسا ہو جائے، جیسی ان کی حویلی ہے بس ویسی حویلی میری بھی ہو جائے، جس طرح اس کے کاروبار کو راتوں رات چار چاند لگے ہیں، اس طرح میرا کاروبار بھی کس طرح پھلے پھولے اور چوگنی ترقی کرے۔ یعنی یہ جو مسلسل ایک دنیا ہے، یہ پلاٹوں کی دنیا، یہ فلیٹوں کی دنیا، یہ مکانوں کی دنیا، یہ دکانوں کی دنیا، یہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی دنیا، کلا بل تحبون العاجلہ، یہ فرصت ہی نہیں لینے دیتی، یہ سانس ہی نہیں لینے دیتی، یہ فارغ ہی نہیں ہونے دیتی، یہ عذرات کی مسلسل ایک فہرست ہاتھ میں تھمائے دیتی ہے اور کہتی کون سی آخرت کی بات کرتے، وہ ایمان تو لے لیا ہے نا، آخرت تو مانتے ہیں کہ ہوگی ایک دن آخرت، اور ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، ابھی تو بہت عمر باقی۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرۃ، یہ جو آخرت کی بات ہے، جو ایمان کی بات ہے، جو عقیدے کی بات ہے، جو مختلف حوالوں سے اپنے رب کو پہچاننے اور اس کے راستے پر چلنے کی بات ہے، جن جن طریقوں سے دیکھیں، یعنی میں تو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ اپنی بات کیسے بتاؤں آپ کو، ساری بات ہی کھل جاتی ہے اگر بات بتائی جائے، لیکن بات تو یہی ہے نا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، اور یوں بھی یہ مومن جو بیٹھا ہے آپ کے سامنے، یہ مومن تو مومن کا ہی آئینہ ہوتا ہے نا، یہاں تو سب ایک ہی کے اندر سوار، ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں، بلکہ کئی کئی کشتیوں کے اندر سوار اور کئی کئی منزلوں کی طرف رواں دواں، آخرت بھی بہت عزیز ہے، کاش وہ سدھر جائے، کوئی دعا ہمارے لیے بھی کرو کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، لیکن یہ دنیا ہاتھ سے نہ جانے پا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربہا نادرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سورہ متففین کی وہ آیت تلاوت کی کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن یعنی روز محشر جب سارے لوگ بارگاہ رب العزت میں لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، تو حیران ہو کر اور تشویش کے عالم میں اضطراب سے دوچار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روز محشر جو ہزار سال سے بھی بڑا دن ہوگا، اس دن کس کے اندر یہ تاب طاقت مجال ہوگی کہ بارگاہ رب العزت میں کھڑا رہ سکے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کو وہاں پر کھڑا کر کس کے اندر یہ تاب طاقت مجال ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی گویا تشریح فرمائی کہ وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربہا ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سعید، اس دن کچھ چہرے شادہ اور فرحا ہوں، ان کی پیشانیاں کشادہ، ان کی آنکھیں چمکتی دمکتی، وہ بڑی پرامید نگاہوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے رب کے دربار سے بہترین سلے، بہترین انعام کی امید رکھے ہوئے ہوں۔ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ، اور آپ نے فرمایا کہ ابو سعید، اس دن کچھ چہرے لرزا اور ترسا ہوں گے، ان کی پیشانیاں جھکی ہوئی، ان کی گردنیں جھکی ہوئی، سمٹی ہوئی پیشانیوں کے ساتھ لرزتے اور کانپتے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ عنقریب ان کے ساتھ ایک کمر تو سلوک کیا جانے والا۔ مصیبت کا دن تو ویسے ہی بڑا طویل ہوتا ہے، مصیبت کے لمحے تو کاٹے نہیں کٹتے ہیں، سالوں لگنے لگتے ہیں، تو وہ جو ہزار سال سے بھی بڑا دن ہوگا، یعنی دونوں قسم کے لوگ جو ہیں آمنے سامنے کر کے دونوں کا حال بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کے جو صاحب ایمان، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، روز جزا اور سزا کو صحیح اور درست پہچاننے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو انہی سانچوں کے اندر ڈھالنے والے ہیں، وہ کس انجام سے، کس خوشی سے، کس مسرت سے، کن بشارتوں کا حقدار بنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور کس حوصلے اور عزم کے ساتھ بارگاہ رب العزت کے اندر موجود ہوں گے اور کس طرح وہ دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو پریشانی اور اضطراب کے عالم میں خود اپنے ہی گرداب کے اندر پھنسے ہیں. وجوہ ہوئی یومئذ باسرۃ تظن ان یبقى لها فرق کلا اذا بلغت التراقی وقیل من فراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. عجیب و غریب معاملہ. یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, میرے ہم عمر بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. بھلا کوئی گن کر یہ بات بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو ان کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا ہے؟ ان گنت, کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی شمار نہیں. اور پھر یہ کلچر بھی ہم سب کے سامنے ہے. کیسے اس بات کو عرض کروں کہ جب ہم قبر کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا اور گہرا کھودو, اس کو ذرا اور نیچے اتارنا, کچھ اوپر نہ آنے پائے. جب اس پر سلیاں رکھ رہے, پتھر رکھ رہے اور مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک جھری اور باقی رہ گئی ہے, اس کو بھی بند کرو, تازہ ہوا کا جھونکا بھی اس کو نہ لگنے پائے, اس دنیا سے کوئی رشتہ اور ناتا بھی اس کا برقرار نہ رہے, کچھ مٹی بھی تم نے کم دی, ذرا اور منو مٹی تلے اس کو دابو. ایسا لگتا ہے شاید دشمن جمع ہو گئے ہوتے, لیکن نہیں, آپ تو واقف ہیں, دشمن نہیں, دوست جمع ہوئے ہوتے. وہ جن کی آنکھوں میں گداز ہوتا, وہ جن کے دل بھچ رہے ہوتے ہیں, وہ جن کی آنکھیں رواں ہوتی ہیں, یہ دوست اور احباب اپنے اور عزیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منو مٹی تلے اس کو دباؤ اور تازہ ہوا کے جھونکے سے بھی اس کو محفوظ رکھو. والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. یہ جو التفات الساق کی بات ہے, پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا, زوف کی دلیل ہے. یعنی کہا تو انسان کا حال وہ ہے نا کہ ادھر ڈوبا ادھر نکلا, ادھر ڈوبا ادھر نکلا, ادھر دستخط کیے تو سینکڑوں کو فارغ کر دیا ملازمت سے, ادھر دستخط کیے تو دسیوں کو رکھ لیا, ادھر چہرے سے شناسائی نظر آئی تو لوگوں کو اپنا بنا لیا, ادھر لوگوں سے روٹھا تو لوگوں سے روٹتا چلا. کس قدر با اختیار انسان, کیسا چاروں طرف ادھم مچاتا, شور مچاتا, اپنے آپ کو اپنے وجود کو منواتا ہے, اور کیسے ملتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. کہ جب رب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ارے ذرا میرے بچے کو تو لاؤ, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہاں, اگر میں اس کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے سے انکار کر دیتی ہیں, پھر کان ہوتے ہیں لیکن سننے سے انکاری ہوتے ہیں, پھر اس کے اپنے ہی ہاتھ پیر ہوتے ہیں جو بڑے جوبن پر تھے اور بڑے گن جنہوں نے کھلائے تھے, لیکن اپنے ہی ہاتھ پیر ہلنے جلنے سے بھی انکاری ہوتے ہیں. کہ رب کی طرف سے جب بلاوا آ جاتا ہے اور یہ سفر کود شروع ہوتا ہے تو والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. تو میں نے عرض کیا کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر جب لوگوں کو مٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, تین مرتبہ ہم مٹی دیتے ہیں نا, کہ اسی مٹی سے تم اٹھائے گئے, اسی میں دوبارہ لوٹائے گئے اور اسی سے پھر تمہیں اٹھایا جانا ہے. تو ہم یہ سب کہہ کر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ باقی تو سب کو مرنا ہے لیکن مجھے تو زندہ رہنا ہے. اس لیے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں, ان کو بڑا ہونا ہے, کاروبار ابھی کچا ہے, اسے پختہ ہونا ہے, گھر کی دیواریں ذرا نیچی ہیں, ان کو اونچا ہونا ہے, گھر کی چھتیں ذرا کچی ہیں, ان کو پختہ ہونا ہے. سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں کہ مزدار. آدمی اوروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے, اپنے کاندھوں پر اٹھاتا, وہاں تک پہنچاتا, خود اپنے ہاتھ سے مٹی دے کر آتا ہے. بلکہ ہم سب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا, ارے بھائی کل تو ہمارے ساتھ تھے, ہم نے تو ساتھ کھانا, کیا ہوا, ہوا کیا. والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. کہ مہلت عمل ختم ہوئی, اور جب مہلت عمل ختم ہوتی ہے تو یہ جو موت کا معاملہ, یعنی فکر آخرت کے حوالے سے بھی, یہ تو موت کے دروازے سے گزر کر ہی وہ منظر سامنے آنا ہے. اس موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی پراکسی بھی نہیں چلتی نا. جب یہ موت گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو کوئی دادا اور نانا یہ کہنے کے قابل نہیں ہوتے کہ بھئی اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو میرے پوتے اور نواسے کو, میں نے تو زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی ہیں، مجھ کو لے جاؤ، اس کو لے جا کر کیا کرو گے؟ اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ بوڑھے بیٹھ کے رہ جاتے ہیں اور جوان اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بیمار پڑے رہ جاتے ہیں اور صحت مند اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ جنہوں نے زندگی کے سارے کام کر لیے وہ اسی طرح گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور جن کے سارے کام ادھورے ہوں وہ چلے جاتے ہیں، کوئی پراکسی نہیں چلتی، یہ جس کو لینے کے لیے آتی ہے اسی کو لے کر جاتی ہے، اور جس لمحے لکھی ہوئی ہے یہ نمودار ہوتی ہے اسی لمحے بغیر کسی تاخیر کے لے کر جاتی ہے، یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم، یعنی اس حوالے سے کسی مطالعے کی تو ضرورت نہیں، بربنائے مشاہدہ ہم اس بات سے واقف ہیں، بربنائے تجربہ اس بات سے واقف ہیں کہ جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہے، اور جب جس کا وقت لکھا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے جس کا بلاوا آنا ہے اسی لمحے اس کو جانا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ انسان اسی سے غافل رہتا ہے، اس دنیا کے اندر گم اور مگن رہتا ہے۔ مجھے یہ بات یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، ہم جب اسلامی جمعیت طلبہ میں نئے نئے شامل ہوئے تھے تو ہمارے جو ناظم تھے وہ بھی ہماری عمر کے تھے، ہم 18-19 سال کے کوئی 5 کارکن تھے اس پورے علاقے اور حلقے میں۔ ہمارے ناظم صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیں ہر دوسرے مہینے قبرستان لے کر جاتے تھے، رات کو 12 بجے محلے کی مسجد میں ہم کو جمع کرتے تھے، 2 رکعت نماز کی پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ ہمیں قبرستان لے جاتے تھے۔ بجلی تو اس زمانے میں گھروں میں بھی نہیں ہوتی تھی، تو قبرستان میں بلا روشنی کا کیا سوال تھا، اور ناظم صاحب بھی ایسے تیکھے تھے کہ وہ رات بھی وہ تلاش کرتے تھے کہ جس میں چاند کبھی گزرنا ہو، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ دن میں جا کر قبرستان میں دیکھ آتے تھے کہ کن قبروں کے پاس ان کو لے کر جانا، پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد وہ قبرستان لے جاتے تھے، اور جو قبر ڈھہ چکی ہو اور گڑھا بن چکی ہو اور ہڈیاں جس میں پڑی نظر آتی ہوں اس کے سرحانے ہم کو کھڑا کرتے تھے، ہم سے کہتے تھے کہ تم کیریئر کی تلاش میں ہو نا، یہ ہے تمہارا کیریئر، تم روشن مستقبل چاہتے ہو نا، یہ ہے تمہارا مستقبل۔ اس سے زیادہ ان کو بھی کچھ کہنا نہیں آتا تھا، اس سے زیادہ ہم بھی کوئی بات نہیں سمجھ پاتے تھے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری قبر پر وہ لے جاتے تھے، پھر واپس اسی مسجد میں لاتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے اور دعا کر کے اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیتے تھے۔ اگر کم و بیش 40 سال پہلے کا یہ واقعہ بالکل اس طرح میرے ذہن میں ہے کہ جیسے کہ آج کا کوئی واقعہ ہو، تو اس میں کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی پیغام تو ہے اس میں، کوئی الفاظ میسر ہوں تو میں پیغام آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں، لیکن اب تو تار کے اس پیغام کو کہ تار کے پیغام میں سنسنی تو بہت ہوتی ہے لیکن ورک تو کوئی نہیں ہوتا نا، جو ٹیلی گرافک میسج ہوتا ہے وہ تو بغیر کسی فیل کے ورک کے ہوتا ہے، سنسنی بہت ہوتی ہے، تو یہ تو ٹیلی گرافک میسج ہے، یہ جو موت کی یاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ غفلت کا بھی سارا سامان موجود ہے اور یاد دہانی اور تذکیر کے بھی سارے عنوانات موجود ہیں۔ تو میرے دوستوں میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب یہ بات بالکل ہی طے شدہ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کفار مکہ کی طرح ہمیں تو یہ کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تو پختہ عقیدہ ایمان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا دونوں میں، وہ جن کا عقیدہ یہ نہ ہو اور وہ جن کا عقیدہ یہ ہو۔ ویسے تو میں کیسے یہ بات عرض کروں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں اور جو لمحات ابھی گزرنے باقی ہیں، ان لمحات میں اس کیفیت سے سرشاری کی بھی دعا مانگی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر سے آراستہ اور پیراستہ کرے اور زندگی کی ترجیحات میں اس زندگی کو ترجیح حاصل ہو جائے کہ جو اصل زندگی قائم رہنے والی اور باقی رہنے والی زندگی، یہ چاروں طرف ہمارے جو دنیا موجود ہے یہ جدوجہد کی دنیا، اور آپ سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہوگا کہ جدوجہد تو جینے کے لیے بھی جدوجہد کی ضرورت ہے، یعنی ذہن و دل کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اور نان و شبینے تک ہاتھ پہنچانے کے لیے بھی جو جد و جہد کی ضرورت، لہذا اگر یہ جد و جہد کی دنیا ہے تو ایک ایسے عالم میں جبکہ پورا عالم اسلام چاروں طرف بستا ہے، ویسے تو اس وقت بھی ہماری یہ کٹیا عالم اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، چاروں طرف عالم اسلام ہی بسا ہوا ہے، اس کے نمائندے موجود، ایک ایسے عالم میں کہ جبکہ عالم اسلام پر بھی زبو حالی تاری ہے، ویسے الحمدللہ ایسی کوئی زبو حالی بھی اب نہیں ہے، بڑی روشنی ہے چاروں طرف، بڑی بہار کی کیفیت ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، پھول مہک رہی ہے، دور دور تک معطر معطر کی صدائیں ہیں اور فضائیں ہیں، اور جنہیں جدوجہد کرنی ہے، جنہیں پیروں کو غبار آلود کرنا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کے منتظر اور بے قرار رونے ہیں، وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے قراری میں اپنے رب ہی سے رجوع کرنے کی کوشش کے اندر، اسی فکر کے اندر غلطا اور پیچا ہے. اس لیے زندگی تو چاروں طرف موجود ہے، وہ زندگی کے جو رب کی طرف رہنمائی کرتی، وہ بھی جدوجہد کی مطالبہ کرتی، وہ بھی وقت کا تقاضا کرتی، اس کو بھی ہماری صلاحیت اور ہمارا وقت اور ہمارا جان و مال، یہ سب اس کو بھی درکار ہے. اس لیے میرے دوستو، فکر آخرت علمی موضوع بھی ہے. میں نے تو کوئی زیادہ کوئی بات علمی نہیں کی ہے، بلا شبہ یہ علمی موضوع بھی ہے، لیکن عمل کی دنیا میں تو اس سے بڑا کوئی موضوع ہے ہی نہیں کہ اسی کو حرز جان بنایا جائے، یہی کانٹے کی طرح چبھے بھی اور یہی پھول کی طرح ہم کو سکون بخش معطر معطر زندگی بھی عطا کرے، کہ اسی کے نتیجے میں اپنے رب سے وہ قربت بھی پیدا ہو کہ جو ان راہوں پر ہم کو بڑھانے والی اور حالات کی سازگاری کی طرح مسلسل انگیز کرنے والی ہو. اس لمحے ٹھہر کر میں چاہوں گا چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو فکر آخرت کا موضوع اور موت کی یاد کا موضوع عمل کی دنیا کا موضوع بنا لینا ہے، کچھ چیزیں شاید اس میں مددگار اور معاون ہو سکتی ہیں. پہلی چیز تو بہرحال یہی ہے کہ ایک ایسا عزم اپنے اندر پیدا کیا جائے، یہ نیت اور ارادہ اس وقت کر لیا جائے، ہر شخص الگ الگ اس نیت کو، اس ارادے کو اپنے طور پر کر لے کہ اسے اسی راستے پر زندگی کو بسر کرنا، اس کی مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی دینے والا ہے، اس کو دوام بخشنے والا ہے، اس محلال کو قوت دینے والا ہے اور زور ارادہ کو قوت سے پورے طریقے سے سرشار کرنے والا ہے. یہ ارادہ باندھے بغیر تو دنیا میں کوئی بھی کام نہیں، یعنی عزم سمیع، نیت اور ارادے کی پختگی جسے کہتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ مؤذن کی صدا حیال الصلاح اور حیال الفلاح بھی ہوتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تو صلاح و خیروں من النوم بھی ہوتی ہے، کہ وہ روز پکارتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اس وقت جب بسترے پر آدمی جو کروٹ اس وقت لے رہا ہوتا ہے، وہ کیا لطف مزہ اس کروٹ کا ہوتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ یہ نرم گرم بستر، وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اس وقت تو یہ نیند بھی کیا، ایک دو منٹ اگر اور اس نیند کو دیے جائیں، آٹھ گھنٹے چاہے پورے ہو چکے ہوں، لیکن یہ دو منٹ تو اس قربان، اس آٹھ گھنٹے کو وہ قربان کرنے کے لائق ہے. اس وقت آدمی جس طرح نیند کو اصل سمجھ کے نماز کو قربان کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ مؤذن کی صدا تو حیال الصلاح حیال الفلاح رہتی ہے، یہ عزم سمیم موجود نہ ہو، یہ ارادہ اور نیت کی پختگی موجود نہ ہو، یہ بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور دیوانگی و وارفتگی کے ساتھ جنوں کا سودا جو اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو نبھانا اور اس سے چل پڑنا، یہ تو بندے کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. مؤذن تو پکارتا ہی رہتا ہے، لیکن نمازی اگر چل کر نہ آئے تو مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور صفوں کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جب نمازی چل کر آنے لگے تو تن دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس معاملے میں بھی پہلا فیصلہ تو یہی ہے، ارادے اور عزم کی پختگی کا اور نیت کا، کہ اس زندگی، اس دنیاوی زندگی کے ترجیح اول آخرت کی زندگی کو ملے. یہ دنیا بلا شبہ برتنے کی، رہنے کی، اور یہ آخرت کی کھیتی ہے، اسی حوالے سے اس کو برتا جائے. دوسری چیز اس سلسلے میں جو ممد اور معاون ہو سکتی ہے وہ مطالعہ. آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ بسا اوقات تو جو چیزیں پہلے بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہوں، چاہے وہ کتاب ہو یا قرآن پاک کی کوئی صورت ہو، کوئی رکوع ہو اس کا، کوئی احادیث کا مجموعہ ہو، پہلے بھی پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن پھر پڑھنے کے نتیجے میں ایک عجیب تازگی سی ملتی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھا ہے، چاہے ذہن سے اوجھلی ہو گیا تھا. اس لیے مطالعہ، اس میں بالخصوص قرآن اور حدیث کے ساتھ اور آج کا جو لٹریچر ہے، اسلامی لٹریچر، اس کے ساتھ وابستہ رہنا اور پیوستہ رہے، شجر سے امید بہار رکھنا، ان تمام حوالوں کے ساتھ مطالعہ، یہ انسان کو تر و تازگی عطا کرتا ہے، خیالات کے اندر جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان کو پھر سے صحیح سمت دیتا ہے، اعمال کے اندر جو زور پیدا ہونے لگتا ہے پھر ان کو قوت بخشتا ہے، پھر طبیعت کے اندر نمی اور نمو پیدا کرتا ہے. لہذا مطالعے سے غفلت یا مطالعے کے بارے میں یہ خیال کہ میں تو کافی پڑھ چکا ہوں، یہ تفہیم القرآن میں دو دفعہ ختم کر چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی وہی ہوگا نا، آخر کیا نئی چیز ہوگی، نہیں، یہ سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ چاروں طرف کے حالات میں انسان کو اللہ سے دور لے جانے والی اور آخرت سے بے فکر کرنے والی اس قدر اور انگنت چیزیں موجود ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ مطالعہ زیادہ راہ دیتا ہے، یہ قوت فراہم کرتا ہے، یہ دل و دماغ کی دنیا کو نئے دلائل اور اثر نو ایمان کی تازگی بخشتا ہے. اس لیے مطالعے کا خوگر ہونا چاہیے، مطالعے کا معمول بننا چاہیے، مطالعہ ہر روز کے معمولات روز و شب کے اندر ایک جگہ اس کو ملنی چاہیے، جگہ اس کو پانی چاہیے. تیسری چیز اگر میں یہ کوشش کروں بات کہنے کی، ہو سکتا ہے بات پہنچی جائے، کہ اصل مسئلہ ہے ذکر کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر ہم کو ہونا چاہیے، اسے یاد رکھنا اور اسے یاد کرنا. اس کیفیت ذکر سے سرشاری اور ہمکناری مطلوب، یہ ذکر ہی غفلت کی ضد. اس کیفیت ذکر سے سرشاری اور ہمکناری مطلوب، یہ ذکر ہی غفلت کی ضد بھی ہے. اس ذکر کے نتیجے میں نافرمانی سے اور گناہ سے انسان بچنے کا کوئی عنوان تلاش کرتا. اس ذکر کی کیفیت کو کیسے پایا جائے؟ دو چار باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، اعمال ہم بھی، نیک اعمال بھی کافی کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ان نیک اعمال کے شعور کو اور اس کے نتیجے میں جو مسرت حاصل ہوتی ہے اس کو اجاگر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ ہاتھ دھونے پہ آئے تو کوہنیوں تک دھونے کے بجائے کاندھوں تک انہوں نے ہاتھ دھو لی، اور جب پیر دھونے پر آئے تو ٹخنوں تک دھونے کے بجائے گھٹنوں تک پیر دھو لیے. جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو صحابی نے کہا کہ یہ تم نے کیسے وضو کیا؟ بھئی وضو میں تو پیر ٹخنوں تک دھوتے ہیں اور ہاتھ کوہنی تک دھوتے ہیں، تم نے تو کاندھوں تک اور گھٹنوں تک دھو لیے. دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ وضو کا پانی جسم کے جن حصوں کو چھوئے گا جہنم کی آگ نہیں چھو سکے. میں تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، تم فقہ ٹھیک سمجھا رہے ہو. مطلب یہ کہ فقہ تو جب آدمی کی طبیعت کے اندر یہ مسرت موجود ہو کہ میں نے یہ جو ابھی وضو کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے کہ وضو کا پانی جہاں تک لگے گا جہنم کی آگ کی مجال ہے کہ اس کے شعلے لگ سکے. چلو اس پانی کو دور تک بڑھاتے ہیں، کوئی اللہ میں فقہ کی باتیں کریں گے، اس سے کہیں گے بھائی تم نے بتایا تھا، بات ہم تک پہنچی تھی، ہم نے وضو کا پانی یہاں تک پہنچایا ہے، جہنم سے بچا لو. یہ جو اعمال کو کرتے ہوئے ان کا شعور ہے اس کی بڑی اہمیت. میں نے عرض کیا نا کہ ہم بہت نیک اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کو کرتے ہوئے ان کے صلے کے بارے میں، ان کے اجر کے بارے میں اگر یہ شعور پختہ تر ہوتا چلا جائے تو آدمی نیکیوں کی طرف بڑھنے اور برائیوں سے پیچھے ہٹنے کی ایک سبیل، ایک کیفیت خود اپنے اندر پرورش پاتا جائے. اس لیے میں نے ایک ہی مثال پر اکتفا کیا ہے، ورنہ آپ سب بے شمار مثالوں کو جانتے ہیں. ہم مسجد کے اندر پیر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دایاں پیر رکھنا چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یعنی اگر اس وقت یہ خیال بھی آئے کہ دیکھو میں نے پیر رکھا اور میں نے یہ دعا پڑھی، اب رحمت کے دروازے کھل گئے میرے لیے، کیسی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی. یعنی اگر لاٹری کھل رہی ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو حل اس وقت لکھ کر بھیجا ہے اس کے نتیجے ملنے والی ہے تو اندازہ کریں کتنی خوشی ہوگی. اگر کوئی انکریمنٹ ملنے والا ہو اور وہ اسی مہینے سے وہ انکریمنٹ شروع ہونے والا ہو تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ چلو اس مہینے کوئی تنخواہ میں اضافہ تو ہوگا نا. تو اگر تمام نیکیوں کے بارے میں یہ ذکر کی کیفیت، یعنی ذکر جو مطلوب ہے اور جس ذکر پر پوری زندگی محیط ہو اور جس ذکر سے زندگی شروع اور اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور جس ذکر کے نتیجے میں پھر آدمی نافرمانی سے بھی اسی نوعیت سے بچنے کے لیے کوشاں ہوتا ہو، اسی طریقے سے دوسری چیز جو اس ذکر کو یا کیفیت ذکر سے سرشار کرنے والی ہے وہ احتساب. جیسے یہ بات اصطلاحیں وہی ہیں کہ جو ہم پہلے اتنی استعمال کرتے رہتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو جانتے ہیں کہ اثر نو اس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شب و روز کے تمام معمولات اور معاملات میں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پردہ پوشی کی لی. آپ مجھے بھلا اور نیک آدمی سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بھلا، اور اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. یعنی وہ جو حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے بارہا آپ کو یہ دعا مانگتے سنا ہے کہ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے. اس کا کیا مفہوم ہے آسان حساب؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، ایک شخص بارگاہ رب العزت میں روز محشر پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے فلاں ابن فلاں، تو نے فلاں موقع پر میری وہ نافرمانی کی تھی؟ وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار کی تھی. اور تو نے فلاں موقع پر بھی وہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار یہ بھی مجھ سے ہوا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے فلاں ابن فلاں، اور تو نے اس بڑا گناہ کا بھی اس دن ارتکاب کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار یہ بھی مجھ سے ہوا تھا. یعنی ایک ایک کر کے اس کے سارے گناہ اس کو گنوائے جائیں گے، اور وہ شخص اندر ہی اندر سوچے گا کہ بس اب میں تو ہلاک ہوا، یعنی کون سی چیز باقی رہ گئی، اقبال جرم بھی ہو گیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں ابن فلاں، ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیری پردہ پوشی کرتے ہیں، اور حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کرو. اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس شخص سے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوک جھونک ہو گئی کہ فلاں کام کیوں کیا تھا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا، تو اے عائشہ، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص ہلاک ہوا. یہ جو احتساب ہے، میں ان معنوں میں یہ بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمارے شب و روز جس طرح سے گزرتے ہیں، جاننے والا تو جانتا ہی ہے، لیکن ہم میں سے کون اس سے ناواقف ہے کہ کیسے گزرتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں پر زیادتی کر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق سلب کرتے ہیں، اپنے نفسی کے اوپر کس قدر ظلم ڈھاتے ہیں، کن کن راہوں پر چلنا چاہیے اور چل کر نہیں دیتے ہیں، کہاں کہاں پر ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے بار بار پہنچتے ہیں. یہ تو میں استعارے کی زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں اور آپ اس سے واقف تو ہیں نا. اگر یہ جائزہ، یہ کوئی احتساب، یہ کوئی پکڑ، یہ کوئی روکنے اور یعنی اپنے اندر ایسا ایک محاسب بٹھائیے کہ جو سنتری کی طرح، چوکی دار کی طرح، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا، خبردار کدھر جا رہے ہو تم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو لوگوں کی نگاہوں میں بہت بھلے جانے جاتے ہو، تم تو سب کی نگاہوں میں بڑے قدر سے دیکھے جاتے ہو، یہ کیا ہوا تمہیں، کہاں چل پڑے تم. نگاہیں اس پیغام کو دل تک پہنچاتی ہیں کہ ذرا ادھر دیکھو کیسی اچھی فضا ہے، ٹھنڈک اور تراوٹ کا سامان ادھر موجود ہے، اور دل کہتا ہے کہ اچھا، پھر دل ان نگاہوں کی طرف چل پڑتا ہے، پھر وہیں کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی اندر سے خبردار کر دے. یہ وہ احتساب ہے کہ جو مطلوب ہے، کوئی ایسا نفس لوامہ، کوئی ملامت کرنے والا، کوئی ایسا چوکیدار اور سنتری، یعنی اندر کے انسان کو مضبوط کرنے کی یہ کوشش، اور یہ عمل بھی تسلسل کے ساتھ بار بار کیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہیں ہوں گے، انسان تو جب تک انسان ہے گناہ تو اس سے صادر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بندے کی یادہ بہت ہی پسند ہے کہ وہ گناہ کرے اور پھر اس سے رجوع کرے. اسی لیے حدیث قدسی میں تو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم قصور کرنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہٹا کر کچھ اور لوگ لے آئے گا جو قصور کرنے والے ہیں اور اس سے رجوع کرنے والے ہیں. یعنی اس کی شان کریمی اور اس کی شان غفاری کا تقاضا ہے کہ بندے گناہ کرنے کے بعد اور نافرمانی کے بعد پھر اس سے رجوع کریں، اس سے طلب کریں، گریا وزاری کریں، اپنے قلب کے اندر نمی اور گداز اور خوف اور خشیت کی کیفیت محسوس کریں، اور جو کچھ بھی میسر ہو اس کو اپنے رب کے دربار میں لا کر رکھ دیں اور پیش کر دیں. اس لیے گناہ کا ہونا جو ہے وہ تو انسانی فطرت ہے، لیکن پھر رجوع کرنا یہ وہ ادا ہے جو بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس احتساب کے نتیجے میں انسان کو یہ رجوع کی کیفیت پیدا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے. اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ذکر کی اس کیفیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، اور عمر اگر بڑھتی چلی جائے تو آدمی کو یہ احساس ہو کہ ہاں کل سے کچھ بہتر معاملہ ہے، مریض کا حال اچھا ہے، یعنی کل سے کچھ بہتر حال ہے اس کا، کل تو کچھ ذرا زیادہ ہی گناہوں کے اندر لکپت اور نافرمانیوں کے اندر ڈوبا ہوا اور سیاہ اندھیروں کے اندر چلنے والا مسافر تھا، لیکن آج کچھ اللہ کا فضل ہے، اس کی دین ہے، کچھ توفیق ملی ہے، اسی لیے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس ذکر کے لیے صحبت کی بڑی اہمیت, اجتماعیت, آج کی اصطلاح میں ہم اسے اجتماعیت کہتے ہیں, بھلے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بھلے لوگوں کے ساتھ اپنے شب و روز وابستہ کرنا, ان کی بھلی سرگرمیوں میں تعاون کرنا, اس میں آگے بڑھ کر دانے درمے قدمے سخنے اور ساری جدوجہد کا خوگر, اور ساری جدوجہد کے اندر اجھر بن کے اندر اپنے آپ کو مصروف کار رکھنا, یہ خود ایک بہت بڑا جہاد بھی ہے اور ایک بہت بڑے جہاد کی طرف رہنمائی کرنے والا کام. اور اس کے نتیجے میں جو ذکر میسر آتا ہے, یعنی مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے, ویسے تو وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر دنوں بھی بات کی جائے, جو جہاد کا موضوع ہے, یعنی حقیقت یہ ہے کہ جہاد کا موضوع کبھی واقعی علمی موضوع ہوا کرتا تھا, آج بھی علمی موضوع تو بلا شبہ وہ ہے, لیکن عمل کی دنیا میں اس کی جو جہتیں سامنے آئی ہیں, عمل کی دنیا میں جو چاروں طرف شہداء نے مینار کھڑے کیے ہیں اور روشنی چاروں طرف پھیلائی ہے اور خوشبو اور ٹھنڈک اور تراوٹ سے اور بہار یہاں سے وہاں تک بہار کی جو ندا دی ہے, اس میں جدوجہد کا اور اس اجتماعیت کا ایسا دائرہ وسیع کیا ہے اور ایسا باب کھولا ہے اور ایسا دروازہ دکھایا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں بات آ گئی ہے تو اس کی دیتا ہوں, یہ بھاول نگر سے بھی آگے, ہارون آباد سے بھی آگے ایک چھوٹا سا گاؤں میں وہاں میں گیا ہوا تھا, ایک شہید کی نماز جنازہ تھی. اور اب یہ کلچر جو ہے شہید کی نماز جنازہ کا, یہ اس قدر عام ہے, کسی چھوٹے سے گاؤں دیہات میں بھی نماز جنازہ ہوتی ہے تو چھ چھ آٹھ آٹھ ہزار لوگ قریب اور دور کے گاؤں سے جمع ہوتے ہیں اور چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے انتظار کرتے ہیں. وہ تو ایک لمبی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. میں اس نماز جنازہ میں گیا ہوا تھا, جب اس سے فارغ ہوا تو جو شہید کے باپ تھے, 19 سال کا نوجوان بیٹا کشمیر میں ان کا شہید ہوا تھا, اس کی غائبانہ نماز جنازہ تھی. انہوں نے نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی مجھ سے کہا کہ تم میرے گھر بھی چلو گے نا اب اس کے بعد فوراً. میں نے کہا میری سعادت, کچھ وقتی میں کیوں نہیں جاؤں گا آپ کے گھر, مجھے تو سر کے بل چل کر جانا ہے اس وادی میں, اس گلی کے اندر. غریب آدمی, ٹوٹا پھوٹا انسان, اپنے گھر لے کر گئے, بالکل کچا چھوٹا سا گھر ان کا گاؤں میں, اور ایک چھوٹی سی پیالی پرچ جو ہوتی ہے چائے کی, اس پرچ کے اندر کوئی 4-5 گلاب جامنے رکھی ہوئی تھی. کہنے لگے کہ میں تو شہید کا باپ ہوں, اپنے ہاتھ سے تمہیں گلاب جامن کھلاؤں گا, یہ سعادت مجھ کو ملی ہے. حقیقت یہ ہے, یعنی چاروں طرف جو ہزاروں لوگ جمع تھے اور اس جہاد کے کلچر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے اس کو, یعنی شہید کا باپ, یہاں پر بھی زیادہ عمر کے لوگ کچھ موجود ہیں. ہمارے اپنے معاشرے میں تو بوڑھا آدمی اپنے جوان کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بیساکھی اچھی ہے, اسی بیساکھی کو ٹیکتے ٹیکتے سارا بڑھاپا گزار دوں گا, عمر اس جوان کے سہارے گزر جائے. لیکن جو بوڑھا 70 سال کا بوڑھا اپنے 19-20 سال کے جوان کے شہادت پر خوش اور مسرور ہو, مبارکباد وصول کرتا ہو, مبارکباد پیش کرتا ہو اور اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہو, اس کا کیسے بیان کروں کہ کس کلچر سے وہ آشنا ہو گیا, کس دنیا کو اس نے اپنے چاروں طرف بسا لیا اور کس اجتماعیت کو اس نے اپنے لیے قبول کر لیا ہے. یہ اصل میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے, اس کی عظمت رفتہ کے لیے, اس کی بحالی کے لیے, اور اسلام جو کچھ اور جیسا کچھ ہے یہ اسی لیے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ہم کو نجات دلانی ہے, ہم پوری دنیا کو ٹیررزم سے نجات دلائیں گے, کہ جہاد کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے انہیں خود خوف آتا کہ اس کے نتیجے میں حالات اور بگڑیں گے. میں آپ سے سچ یہ بات کہتا ہوں کہ جو افغانستان کا جہاد ہوا تھا, اور یہ ہماری تاریخ میں بہت عرصے کے بعد ایک جہاد ہوا تھا, اس جہاد افغانستان کو ویسے تو بہت لوگوں نے دیکھا اور برتا, اس کے اندر شریک ہوئے ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, لیکن آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس جہاد کو سب سے زیادہ قریب سے امریکہ نے دیکھا, خوردبین لگا کر بھی دیکھا ہے, دوربین لگا کر بھی دیکھا, اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بڑا خطرناک کھیل, یہ مسلمانوں میں جذبہ جنوں اور جذبہ جہاد پیدا ہو جائے اور شوق شہادت سے سرشار ہو جائے تو ان کو یہاں سے پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا, اور کوئی توپ اور کوئی ٹینک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور روس کے تو سارے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم دھرے رہ گئے, اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت فتح مند اور اسی کیفیت سے سرشار ہوا. اس لیے بہت قریب سے دیکھنے ہی کے نتیجے میں اس کی پوری حکمت عملی ہے کہ جو دنیا میں سمجھ میں آتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کی کیفیت سے سرشاری اصل مطلوب شے ہے. اور اللہ کا ذکر اس کے ساتھ یہ وہ بھی ذکر ہے سارا کہ جو ہم تسبیح کے اوپر پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ تسبیح کے خلاف ہی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جس طریقے سے بھی اللہ کو یاد کرنا ممکن ہو, آسان ہو, سہل, ان تمام طریقوں کو اپنانا چاہیے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں وہ بھی اس ذکر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے تھے, اچانک آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے سنا, آپ نے فرمایا کہ جب تم جنتوں کے اندر داخل ہو تو خوب وہاں کے میوے کھاؤ. اور یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. صحابہ کرام کچھ بھی نہیں سمجھے. آخر کسی نے سوال کیا کہ حضور ہم آپ کی بات بالکل سمجھ ہی نہیں سکے کہ جب تم جنتوں کے اندر داخل ہو تو خوب وہاں کے میوے کھاؤ, مراد اور منشا کو ہم نہیں پا سکتے. آپ نے فرمایا کہ مسجدیں تمہاری جنتیں, جب تم مسجدوں کے اندر داخل ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گویا مسجدوں میں تم اس ذکر کو کرو گے تو گویا جنتوں کے میوے کھا رہے ہو گے اور اس سے قریب تر اپنے آپ کو پا رہے ہیں. جب آدمی مسجد میں داخل ہو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, ایک مسرت تو یہاں ملی, ایمان کی ایک کلی تو یوں کھلی کہ مسجد میں داخل ہوتی ہے گویا رحمت کے دروازے کھلے. اور پھر اس کے بعد داخل ہو کر اس نے یہ ذکر شروع کیا کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جنت کے میوے کھاؤ گے, جنت کے میوے کھا رہا ہوں. یہ کیفیت بڑھتی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق بڑھتا جاتا ہے. بلکہ اس ذکر کا ذکر آ ہی گیا ہے تو عرض کروں, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بے تکلفی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھ سے تو یہ قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا, پڑھ لیتا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ بھی لیتا ہوں تو کچھ یاد نہیں رہتا, مجھے تو کوئی آسان سی بات بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس سے کہا کہ یہ ذکر کیا کرنا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس نے سنا تو مسکرایا اور کہا کہ حضور اس میں میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہی کی حمد ہے, اللہ ہی کی ثنا ہے, اللہ ہی کی تعریف, مجھے تو کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس میں میرا بھی کوئی ذکر آتا ہو. یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اس کی اس بات پر اور آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم وہ ذکر کیا کرو, رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعفنی وارفعنی وارزقنی. اے اللہ مجھے رفعت عطا فرما, مجھے رزق عطا فرما, میری مغفرت فرما, میری مجھ پر رحمت نازل فرما. اس نے سنا تو بہت خوش ہوا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے, دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور کہا کہ حضور میں نے ایک ذکر کو اس مٹھی میں بند کر لیا ہے اور دوسرے ذکر کو دوسری مٹھی میں بند کر لیا ہے, اب ان دونوں ذکروں کو میں ساری عمر نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر وہ مجلس سے رخصت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ لوگوں, اس شخص نے آج جو وعدہ کیا ہے, اگر یہ اس وعدے پر قائم رہا کہ ان دونوں ذکروں کو نہیں چھوڑے گا تو زمین اور آسمان کی ساری نعمتیں اس کے لیے لکھی. اب ذرا تصور میں لائیے اس بات کہ ہم اس ذکر کو کریں اور اس ذکر کو بھی کریں اور ذہن میں پھر یہ بات آئے کہ اب زمین اور آسمان کی ساری نعمتیں میرے لیے آپ کے لیے لکھی کہ ہم سب ذکر کر رہے ہیں اس کو, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا, ان سے بہتر اور کون فرمائے گا, اور اللہ کے اذن پر فرمایا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ان کیفیتوں سے سرشاری اور ان کیفیتوں کو مسلسل پرورش دینے کا کام آپ جاری رکھیں گے, یہ گناہوں کے ابطال کا بھی معاملہ اور یہ پوری زندگی کو ایک خاص نہج پر ڈالنے اور ڈھالنے کا بھی رکھتا. اس لیے بات ہو رہی تھی اجتماعیت کی, کہ ایسی اجتماعیت کہ جو ذکر کی کہکشاں سجا دے. دیکھیے ایک بات کہہ کر بات کو میں ختم کرتا ہوں, کوئی ادوار ایسے بھی آتے ہوں گے تاریخ میں جب انسانوں کو نیکی کرنے کے کچھ مواقع میسر ہوں اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہوں کہ جس کا کوئی موقع ہی نہ ہو کرنے کا, غلامی کے ایسے اثرات, تنزل انعطاف کے ادوار مختلف گزرے ہیں. ہم جس دور میں رہ بس رہے ہیں ایسا اللہ کے فضل سے زرخیز دور ہے کہ چیچنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اس کے بھی مواقع موجود, یہی بیٹھے بیٹھے وہ تنظیمیں موجود ہیں, وہ جماعتیں موجود ہیں, وہ افراد موجود ہیں کہ جو آپ کی توانائیوں کے حوالے سے اور دامے اور درمے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں خط آپ کی ان لوگوں تک پہنچائے گی ان کے جذبوں کو مزید ہوا دینے کے لیے اور تیز کرنے کے لیے. یعنی دنیا بھر کے اندر جو نیک کام ہو رہا ہے, جو جہاد ہو رہا ہے, جو مظلوموں کی پکار ہے, اس پر آپ بھی لبیک کہہ سکتے ہیں. یعنی نیکی کے جتنے دروازے ہیں, جہاد کے جتنے راستے ہیں, جنت کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے, سب ہموار کشادہ. اور گویا جنت تو خود آپ کی طرف چل رہی ہے. کبھی تو یوں ہوتا ہے نا کہ مسافر منزل کی تلاش میں بڑھتا ہے, کبھی پھر منزل بھی مسافر کو تلاش کرنے لگتی ہے. مسافر کہاں, اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ ایک قدم چلتا ہے اور اس کا رب جو ہے 10 قدم اس کی طرف چل کر آتا ہے, بلکہ یہ صرف چل کر جاتا ہے اور وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. منزل میں پھر آگے کی طرف بڑھتی اور مسافر کو تلاش کرتی کہ وہ مسافر کون ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے, جو شہادت کا شوق دلوں کے اندر پالتا ہے, جو دعوت اللہ کے لیے پوری اجتماعیت کے اندر بسیرا کرتا ہے, اور جو تاغوت کی حکمرانی اور اس کی کلوی کو ٹھوکر مارتے ہوئے معاشرے کے اندر اللہ کی فرما روائی اور اسی کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. لہذا یہ چار چیزیں میں نے عرض کرنے کی جسارت کی کہ ان کو اگر ہم اپنائیں تو اس کے نتیجے میں موت سے غافل ہونا شاید مشکل ہو جائے اور آخرت کی فکر کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.